نحمده ونصلي على رسوله الكريم أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم ومن أعرض عن ذكري فإن له معيشة ضنكا ونحشره يوم القيامة أعمى. محترم حضرات, آپ حضرات کو یہ معلوم ہونا چاہیے کہ جب حضرت آدم اور حضرت حوا علیہم السلام کو اللہ تعالیٰ نے دنیا میں بھیجا, جنت سے نکال کر دنیا میں روانہ فرمایا, تو اس نے کچھ قوانین ان کے ساتھ روانہ فرمایا. وہ قوانین قانون الہی ہیں. اس نسل انسانی کے لیے اس دنیا میں زندگی گزارنے کے کچھ قوانین ساتھ ساتھ دے, اور یہ بالکل عقل کی بات ہے کہ اس دنیا کے اندر ایک نئی نسل آ رہی ہے, اگر اس کو ایسے ہی چھوڑ دیا جائے, کسی قانون کا پابند نہ بنایا جائے, تو وہ اودھم اور وہ فساد مچائے گی جس کا نقشہ آج ہم دیکھ رہے ہیں. ہر مہذب حکومت اس دنیا کے اندر یہی کام کرتی ہے. نو آبادیات ایک خاص اصطلاح ہے کہ اگر کسی غیر قوم کا قبضہ دوسرے علاقے پر ہو جائے تو اسے نو آبادی کہتے ہیں, اور آپ حضرات خوب جانتے ہیں کہ نو آبادی کے لیے بہت سے قوانین وہ مرتب کر کے نافذ کر دیتی. یہاں بھی نئی آبادی ہو رہی ہے, اس لیے اس نسل کو اس طرح نہیں چھوڑا جا سکتا, کچھ نہ کچھ قوانین اس کے لیے ہونا چاہیے تھے زندگی گزارنے کے لیے. وہ قوانین اللہ تعالیٰ نے قرآن کریم میں جا بجا ذکر کیے, جس کا مطلب یہ ہے کہ ان قوانین پر عمل کرنا اس نسل انسانی کے لیے ضروری ہے. اگر وہ عمل نہیں کرے گی تو اس کا خمیازہ اور اس کے نتائج دنیا میں بھی بھگتے گی اور آخرت میں بھی بھگتے گی. یہ اور یہ بالکل معقول بات ہے, کوئی بھی اس سے انکار نہیں کر سکتا. جب تک یہ دونوں بزرگ یعنی حضرت آدم اور حضرت حوا آسمانوں میں بلکہ جنت میں رہے, وہاں بھی ایک قانون کے پابند تھے جو قرآن کریم میں ذکر کیا گیا کہ لا تقربا هذه الشجره فتكونا من الظالمين, کہ تم دونوں اس درخت کے قریب نہ جانا ورنہ گناہگار ہو جاؤ. نہ صرف ایک یہ قانون تھا, لیکن جب یہاں پر بھیجا جانے لگا ان کو اس دنیا میں اور دنیا کی آبادی کا سلسلہ شروع ہونے والا تھا, تو اس نسل انسانی کی ہدایت کے لیے کچھ قوانین بھی بھیجے, مگر چونکہ وہ ابتدائی دور تھا, انسان کے اس دنیا میں آباد ہونے کا ابتدائی دور تھا, کچھ پتہ نہیں تھا اس انسان کو کہ دنیا میں اور زمین پر کس طرح زندگی گزاریں گے, کھانا پینا کیسے ہوگا اور رہنا سہنا کس طریقے سے ہوگا, کس طریقے سے زمین کو کاشت کریں گے, کس طریقے سے اس کے شکم سے غلہ نکالیں گے اور کس طریقے سے ہم مکان بنائیں گے, کچھ پتہ نہیں. نئی آبادی ایسی ہوتی, تو اللہ تعالیٰ نے اس کے لیے بھی اس کا بھی انتظام فرمائے. اور اس زمانے کے نبیوں کے ساتھ ان تمام چیزوں کے برتنے کا اور استعمال کرنے کا طریقہ بھیجا. جس طریقے سے کاشت کرو گے, کھیتی کرو گے تم زمین میں, کیا کیا اس کے اندر ضرورت پیش آئے گی, کس طرح مکان بناؤ گے, کس طرح یہ کرو گے, کس طرح وہ کرو گے, تو اس دنیا میں زندگی گزارنے کے لیے جو چیزیں ضروری تھیں اور جو فن اور علم لازم تھا وہ اللہ نے نبیوں کے ذریعے اس دنیا میں بھیجا, اور انسان اس پر عمل کر کے یہاں تک ترقی کرتا ہوا پہنچا. جس کو آپ دیکھ رہے ہیں بنیاد وہیں سے. اسی کے ساتھ ساتھ اللہ تعالیٰ نے ایک یہ قانون بھیجا جس کا میں نے ابھی جس کو میں نے ابھی آیت کے ذریعے بیان کیا. یہ سورہ طہٰ کی آیت ہے. ارشاد قال اهبطا منها جميعا, اللہ تعالیٰ نے حکم دیا ان دونوں کو کہ تم اب زمین پر جاؤ, اپنی تمام نسل اور اپنی ذریت کے ساتھ زمین پر جاؤ. آگے وہ قانون بیان کیا, فإما يأتينكم مني هدى, اگر میری جانب سے تمہاری ہدایت کے ہدایت تمہارے لیے ہدایت آ جائے, یعنی نبیوں کے ذریعے میں تمہیں ہدایت دوں اور رہنمائی کروں, اور ظاہر ہے کہ نبیوں کے ذریعے جو رہنمائی ہوگی وہ آخرت کی ہوگی, دنیا کے کام تو ہوگی, تو اگر میں تمہاری رہنمائی کے لیے نبیوں کو بھیجوں تو اب سمجھ لو, فمن اتبع ہدایا فلا یضل ولا یشقی, جو بھی میری ہدایت کی پیروی کرے گا یعنی میرے قوانین کی پیروی کرے گا تو دنیا میں اور آخرت میں دونوں جگہ وہ گمراہ بھی نہیں ہوگا, ناکام بھی نہیں ہوگا, محروم بھی نہیں ہوگا. اللہ کی ہدایت پر عمل کرنے والوں کا دنیا میں اور آخرت میں انجام بتا دیا. اس وقت ہدایت جتنی ضرورت تھی اتنی اللہ نے بھیج دی, اور اس کے بعد پھر مسلسل ہدایتوں کے اندر اضافہ ہوتا رہا حتیٰ کہ حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم پر اس کی تکمیل ہو. اب آپ کو اللہ نے وہ ہدایت عطا فرما دی جس میں نہ کمی ہو سکتی ہے نہ کچھ زیادتی ہے, کمی بیشی نہیں ہو سکتی. اس ہدایت کا جو اللہ تعالیٰ نے حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے ذریعے ہمیں عطا فرمائی, اس ہدایت پر عمل کرنے والے, یہ آیت بتا رہی ہے کہ اس دنیا میں بھی خوش و خرم رہیں گے, محرومی ان کو بالکل نہ ہوگی, گمراہی ان کے پاس نہ آئے گی, اور آخرت میں بھی وہ کامیاب رہیں گے. یہ آیت بتا رہی ہے, یہ قانون ہے اللہ تعالیٰ کا. اس وقت سے لے کر آج تک کہ میری زبان میں قرآن کریم کے احکام پر عمل کرنے والے یعنی حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے طریقے کی پیروی کرنے والے اس دنیا میں بھی بڑے مزے کی اور لطف کی زندگی گزارتے ہیں, قبر میں بھی ان کی زندگی بڑی شاندار اور پرلطف ہوگی, اور آخرت میں بھی وہ نہایت اونچے درجے میں کامیاب ہوں گے. قانون ہے اللہ, اس قانون کے خلاف ہوں گے, چاہے وہ آپ کو معلوم نہیں ہے کہ قرآن کریم اور سنت رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم پر عمل کرنے والے کو اس دنیا کے اندر اللہ تعالیٰ کس قدر پر لطف اور مزیدار زندگی دے, بڑی مزیدار زندگی ہوتی, وہ مرنا نہیں چاہتا, اسے زندگی سے پیار ہوتا ہے, وہ اپنی زندگی کے مزے لوٹتا ہے. یہ نقشے اس وقت سے ہیں اور آج تک, دیکھ جائیے آپ جب بھی چاہے دیکھ لیجیے. بس شرط وہی کہ اللہ نے جو ہدایت نازل فرمائی اخلاص کے ساتھ اس پر عمل کرنے والے وہ مزیدار زندگی دنیا میں گزارتے ہیں کہ مجھے اور آپ کو اس کی ہوا بھی نہیں لگی. اور یہ صرف واقعات ہی نہیں ہیں بلکہ قرآن کریم نے دعویٰ کیا ہے. یہاں تو نہیں, دوسری ایک آیت میں اور ہے, تمام انسانوں کو خطاب کرتے ہوئے فرمایا ہے کہ تم لوگ دو کام کر لو. دو کام, ایک تو یہ کہ مومن بن جاؤ, ایمان لے آؤ. دوسرے یہ کہ نیک عمل کرو, یعنی اللہ کی نازل کی ہوئی ہدایت پر عمل کرو, وہی نیک عمل. یہ دو کام تم کر لو تو اللہ تعالی نے وعدہ فرمایا کہ ہم تمہیں اس دنیا میں بڑی مزیدار اور پاکیزہ زندگی دیں گے. فَلَنُحْيِيَنَّهُ حَيَاةً طَيِّبَةً, تم یہ دو کام کر لو, اس دنیا کی زندگی کا ہم لیتے ہیں ذمہ, لیتے ہیں ضمانت, لیتے ہیں کہ پاکیزہ زندگی ہوگی, بڑی مزیدار ہوگی, پر جواب ہوگی. قانون الہی, قانون الہی کے خلاف نہیں ہو سکتا. اسی کے مقابلے میں پھر فرمایا کہ وَمَنْ أَعْرَضَ عَنْ ذِكْرِي, اور جو میری ہدایت سے روح گردانی کرے گا اپنا منہ موڑ لے گا. اب ذرا الفاظ دیکھیے قرآن کریم کے, جو قانون اللہ نے اس وقت دیا تھا اس کے الفاظ دیکھیے. فَإِنَّ لَهُ مَعِيشَةً ضَنكًا, تو وہ یقین رکھے کہ اس کو اس دنیا میں بڑی تنگ زندگی ملے گی, تنگی والی. اللہ کی ہدایت کی خلاف ورزی کرنے والوں کو بتا دیجیے کہ دنیا میں بھی بے چین رہیں گے, زندگی تو جتنی اللہ نے لکھ دی ہے وہی ہوگی, 60, 70, 80, 90 سال جتنی بھی لکھ دی, لیکن یہ زندگی اس قدر پریشان کن ہوگی, اس قدر تنگیاں اس کے اندر ہوں گی, اس قدر ضیق اس کے اندر ہوگا کہ آدمی مرنے کو ترجیح دے گا اور بسا اوقات خودکشی کر لے گا. ایسی ہے قرآن کریم عرض کر رہا ہوں اور قانون الہی بیان کر رہا ہوں. تاریخ کو اگر آپ دیکھیں گے تو اس کے خلاف نہیں پائیں گے. صرف مسلمانوں کی ہی تاریخ نہیں بلکہ اس امت سے پہلے اور جتنی امتیں گزری ہیں ان سب کی تاریخ دیکھ لیں, اس قانون الہی کے خلاف نہیں ملے. کہ جب تک وہ اللہ کی ہدایت پر عمل کرتے رہے, دنیا کی شان و شوکت اور دنیا کی تمام نعمتیں ان کے قدموں میں آ گئیں, اور جب اللہ کی ہدایت کو چھوڑا اور میرے لفظوں میں شیطان کی اور شیطانوں کی پیروی کرنے لگی, سب چیزیں ختم ہو گئیں اور زندگی وبال بن گئی. آج وہی وبال ہمارے اوپر مسلط ہے, مختلف قسم کا وبال, مختلف قسم کی پریشانی ہمارے اوپر مسلط ہے, اور ہم میں ہی وہ بھی ہیں کہ جو اللہ کے نیک بندے ہیں اور اس کی ہدایت پر عمل کرنے والے ہیں وہ اس سے محفوظ ہیں. مطلب یہ ہے کہ اگر کوئی قوم من حیث القوم اللہ کی ہدایت پر عمل کرے گی تو پوری قوم بادشاہ بن جائے گی پوری دنیا کی, اور اگر کوئی فرد واحد اس پر عمل کرے گا تو وہ اس کی زندگی ایسی اچھی ہو جائے گی, اور اگر کوئی قوم اس کے خلاف کرے گی ذلیل و رسوا ہوگی, شان و شوکت اس سے ہٹ جائے گی. اور مختلف قسم کی پریشانیوں اور تنگیوں میں مبتلا ہو جائے گی. دیکھیے تاریخ چلی آ رہی کہ زیادہ اوپر میں نہیں جاتا, میں تو صرف یہودیوں کی تھوڑی سی تاریخ بیان کروں. اگر آپ پسند کریں دیکھیے کیا صورت ہوتی ہے, ان کے ساتھ اللہ کا کون سا قانون چلا. ہر مقام پر ہر زمانے میں یہی قانون چلا, اور قرآن کریم نے اس کا ذکر کیا. 15ویں پارے کے پہلے رکوع میں اس کو بیان کیا. اب کیا آیتیں آپ کے سامنے پڑھوں, اس کا مفہوم اور میں اس کو تشریح کے ساتھ بیان کیے گئے. اللہ تعالیٰ نے بنی اسرائیل کو, یعنی یہودیوں کو, ان کے اس زمانے کے پیغمبروں کے ذریعے بتا دیا تھا کہ تم اللہ کی نافرمانی کرو گے زمین میں, لَتُفْسِدُنَّ فِي الْأَرْضِ وَلَتَعْلُنَّ عُلُوًّا كَبِيرًا, فساد پھیلاؤ گے. اور فساد ہمیشہ اس وقت پھیلتا ہے شہروں میں اور آبادیوں میں کہ جب اللہ کے قانون کی اور اس کے احکام کی خلاف ورزی اور فساد پھیل جائے. آپ ذرا غور کریں, بات تو میں نے ایک جملے میں کہہ دی, لیکن میں نے اس امت کی بلکہ اس سے پہلی امتوں کی بلکہ انسانی تاریخ کی حقیقت اور خلاصہ بیان کر دیا. زمین پر اور شہروں میں, آبادیوں میں, بستیوں میں, فضاؤں میں, ہواؤں میں اور سمندروں میں فساد اسی وقت پھیلے گا جب اللہ کے احکام کی نافرمانی ہے. اس وقت فساد ہوگا. جب تک اللہ کے احکام پر عمل ہے امن و امان رہے گا, فساد پھیل نہیں سکتا. یہ ضمانت دی ہے اسلامی قانون نے, جس کو ہم قانون ہی نہیں سمجھتے, جس کو ہم کچھ بھی نہیں سمجھتے. ضمانت دی. صرف ایک واقعہ سنا دوں, یہ سن 100 ہجری کا واقعہ ہے, 100 ہجری یعنی پہلی صدی کا آخر. ایک مشہور بزرگ اور مشہور اللہ کے نیک بندے ولی اس وقت اس خلافت اسلامی پر قائم تھے اور بیٹھے تھے, یعنی خلیفہ تھے. نام تھا ان کا عمر ابن عبدالعزیز, مشہور ہے تاریخ اسلام کے بہترین اور بہت ہی اونچے درجے کے لوگوں نے سے. ان کا عدل و انصاف ان کی خلافت اور حکومت کے زمانے میں ایسا ہی تھا کہ جیسا حضرت عمر کے زمانے میں, اور حضرت عمر کے عدل و انصاف کے کافر بھی معترض تھے, ایسا ہی ان کا بھی. بڑے متقی, بڑے پارسا, بڑے زاہد, بڑے عابد, اللہ سے ڈرنے والے, راتوں کو اس کے سامنے سجدے میں سر رکھ کر رونے والے. کبھی انہوں نے بیت المال سے کچھ نہیں لیا, نہ خود لیا, نہ گھر والوں کو دیا, نہ بیٹوں کو دیا. ان کے واقعات میں آتا ہے کہ ایک مرتبہ عید کے موقع پر ان کے بیٹوں نے اور بیٹیوں نے مطالبہ کیا کہ ہمیں نئے کپڑے بنا دیں, نیا جوڑا بنا دیا جائے. بادشاہ وقت ہے, آدھی دنیا پر حکومت کر رہا ہے, بڑی شان و شوکت والی حکومت, خزانہ بھرا ہوا, آہ بھری. کہنے لگے بیٹوں اور بیٹیوں, میں یہ کام نہیں کر سکتا, میرے پاس کچھ نہیں, میں مجبور ہوں, میں کسی کو کوئی جوڑا نہیں بنا. یہ ہے بادشاہ وقت. اور بھی بہت سے واقعات ہیں, میں تو جو واقعہ بیان کرنا چاہتا ہوں وہ عرض کر رہا ہوں. ان کے زمانے میں جب تک ان کی حکومت رہی 2.5 سال میں, اس 2.5 سالہ دور میں جنگل کے جانوروں کے اندر بھی ہمدردی آ گئی تھی. حتیٰ کہ ایک ہی گھاٹ پر بھیڑیا اور بکریاں پانی پی سکتی. مجال نہیں کہ بھیڑیا حملہ کر دے بکریوں پر. یہ من جانب اللہ کا قانون الہی کا کرشمہ اور اس کی برکت. ایک چروا ہے بالکل اپنے مطمئن تھے کہ بھیڑیے حملے تو کرتے نہیں آرام سے. ایک دن رات کے وقت ایک چرواہے کی بکریوں پر ایک بھیڑیے نے حملہ کر دی. بس وہ چیخ پڑا, کہنے لگا کہ آپ عمر ابن عبدالعزیز کی وفات ہو گئی. جب تک وہ زندہ تھے ان کا عدل و انصاف زندہ تھا, جب تک وہ قانون الہی نافذ کیے ہوئے تھے بھیڑیا حملہ نہیں کر سکا, لیکن آج اس نے حملہ کر دیا, معلوم ہوا کہ ان کی وفات ہوئی. چنانچہ بعد میں تحقیق سے پتہ چلے کہ اسی رات ان کی وفات ہوئی. قانون الہی نے, اللہ کے احکام نے ضمانت لی ہے اس بات کی کہ دنیا امن و امان کا گہوارہ بن جائے گی. یہ خونریزی, یہ فساد, یہ ہنگامے, یہ لوٹ کھسوٹ, یہ ڈاکہ زنی, یہ چوری اور یہ قتل و غارت گری اٹھ جائے گا. دنیا ہماری سمجھ میں نہیں ہے, ہماری عقلوں پر پردے پڑے ہوئے, اس لیے کہ ہمارے ذہنوں کی پرورش ہوئی ہے ان ملعون انگریزوں کے قانون اور ان کے تعلیم کے اندر پرورش, ان کی ثقافت, ان کی تہذیب, ان کے اطوار, ان کے انداز ہم نے اختیار کر لیے. اس لیے وہ ہمارے اندر وہ بات آ گئی کہ ہم سمجھتے ہی نہیں کہ قرآن میں کچھ بہرحال. تو اللہ تعالیٰ نے یہ قانون اس وقت بھیج دیا کہ ومن آوغ عن ذکری, اور جو شخص میری نازل کردہ ہدایت کے خلاف کرے گا, اس پر عمل نہیں کرے گا, اپنا منہ موڑ لے گا, فَإِنَّ لَهُ مَعِيشَةً ضَنكًا, دنیا میں اس کی زندگی بڑی پریشانیوں میں ہوگی, تنگی میں ہوگی. تنگی سے مراد مال و دولت کی تنگی نہیں, مال و دولت تو قارون کے پاس اتنا تھا کہ نہ ماضی میں کسی کو ملا نہ مستقبل میں ملے, اتنا اس کے پاس, اتنے مال اور اتنی دولت کہ جتنی اللہ نے قارون کو عطا فرمائی تھی ماضی میں کسی انسان کو نہیں ملی اور نہ مستقبل میں ملے گی. آپ اگر غور کر کے دیکھیں اور موجودہ زمانے کی تاریخ پر اور اس کے اعداد و شمار پر نظر فرمائیں تو آپ کو یہ معلوم ہوگا کہ پوری دنیا میں اس وقت جو سونا ہے 30,000 ٹن ہے پوری دنیا, 30,000 ٹن سونا جو پوری دنیا کی حکومتوں میں اور انسانوں میں پھیلا ہوا. یہ اعداد و شمار میں نے تقریباً 20-25 سال پہلے ایک کتاب میں دیکھا. آپ لوگ زیادہ واقف ہوں گے, 30,000 ٹن سونا ہے, لیکن قارون کا کتنا تھا؟ اور یہ تمام دنیا میں پھیلا ہوا ہے کسی ایک کی ملکیت میں نہیں. قارون کی ملکیت میں کتنا مال تھا, کتنی دولت تھی, کتنا سونا تھا, خود قرآن کریم اس سلسلے میں بیان کر رہا ہے کہ اس کے خزانوں کی چابیاں اتنی وزنی تھیں کہ 40 طاقتور آدمی بھی اس کو نہیں اٹھا سکتے تھے. اتنی وزنی چابیاں, مال نہیں, یعنی جن کمروں میں اس کا مال محفوظ تھا ہر کمرے میں تالا لگا ہوا, کتنا مال محفوظ تھا پتہ نہیں, وہ تالا اس کی ایک چابی, اتنی چابیاں تھیں اس کے تالوں کی, خزانوں کے تالوں کی, کہ 40 طاقتور آدمی اٹھا نہیں سکتے تھے. یہ ایک آدمی کی ملکیت, اسی لیے میں نے کہا کہ نہ ماضی میں کوئی اس جیسا مالدار گزرا اور نہ مستقبل میں پیدا ہوگا، لیکن یہ مال و دولت اس کے کس کام آیا، زندگی اس کی کس طرح گزری، اس دنیا کے اندر اس نے جو کچھ کیا اس کا خمیازہ یہیں پر مل گیا، وہ اس طریقے پر کہ بس اللہ کا غضب آیا اس پہ، اس لیے کہ اس نے حضرت موسیٰ علیہ السلام کی شان میں توہین کی اور موسیٰ علیہ السلام نے بد دعا کر دی، بس اس کا غضب آیا اللہ سے، اس کو زمین سے زمین کو حکم دیا کہ اس کو نگل لے زندہ، زمین نے اس کو اپنے اندر لے لیا، اس کے تمام خزانوں کو حکم دیا کہ سب اس کے سر پہ ڈال کر وہ بھی اس کے اندر ڈال دیا، وہ خزانے سب کے سب اس کے اوپر ڈال دیے گئے، اور حدیث شریف میں آتا ہے کہ قیامت تک وہ اسی طریقے سے گردش کرتا ہوا نیچے جا رہا ہے اور پھر قیامت تک اسی طریقے سے گردش کرتا ہوا زمین کے اندر اندر اوپر آتا ہے، بس یہ اس کا بقا، یہ عذاب ہے، لیکن اس کی زندگی دیکھی کس قدر پریشان کن تھی، تو معلوم ہوا کہ مال و دولت سے پریشانیاں جاتی نہیں بلکہ اور زیادہ ہو جاتی. بہرحال میں تو یہ عرض کر رہا تھا تو اس کی زندگی بڑی تنگی کے ساتھ گزرے گی، پریشانیوں کے ساتھ گزرے گی اس دنیا میں، جو اللہ تعالی کے نازل کردہ احکام کے خلاف عمل کرے گا، بڑی پریشان کن زندگی، زندگی کی پریشانیوں سے اللہ تعالی ہمیں محفوظ رکھے، بس یہ کرم ہے اللہ تعالیٰ کے کہ اس نے ہمیں ایسی پریشانیاں عطا نہیں فرمائی کہ جو ہمارے لیے جان لیوا، پریشانیاں تو ہیں اور بہت ہیں، لیکن ایسی پریشانیوں سے محفوظ رکھا ہے جو ہمارے لیے جان لیوا، یہ اس کا کرم ہے اور اس کا فضل ہے. اگر آپ غور کریں تو یہاں بھی اسی قانون الہی کو پائیں. میں عرض یہ کر رہا تھا، بات وہ رہ گئی کہ یہودیوں کے سلسلے میں اللہ تعالیٰ نے فرما دیا کہ تم زمین میں فساد کرو گے، اودھم مچاؤ گے، یعنی تم اللہ کی نافرمانیاں کرو گے، کیونکہ نافرمانیوں سے اور گناہوں سے ہی دنیا میں اور اس زمین کے اندر فساد کرتے ہیں. تو فرمایا کہ پھر ہم تمہارے اوپر ایک خوف کو مسلط کر دیں جو بڑی سخت گیر ہو اور وہ تمہیں تہہ تہہ کر ڈالے، اگر تم اس کے بعد پھر گناہوں کے راستے پر چلے تو پھر کسی اور کو مسلط کر دیں. تاریخ یہ بتاتی ہے کہ یہودیوں کے ساتھ 6 مرتبہ یہ معاملہ پیش آیا کہ جب انہوں نے اللہ تعالیٰ کے احکام کی نافرمانیاں کی اور خوب اودھم مچایا دنیا میں، کوئی نہ کوئی قوم مسلط ہوئی، کوئی سخت گیر بادشاہ آیا اور اس نے ان کو مغلوب کیا، مارا کاٹا اور ان کے اوپر حکومت کرنے لگا، ان کی جائیدادوں کو جلا دیا، ان کی زمینوں کو چھین لیا، ان کی عورتوں اور بچوں کو قید کر کے اپنے ساتھ لے لیا، روئے پیٹے اللہ کے سامنے کچھ عرصے کے بعد اور اپنی ان تمام حرکتوں سے سچی توبہ کی، پھر اللہ کی عبادت میں لگ گیا، وہی ظالم بادشاہ سب تمام چیزیں واپس کر دی. کیا سمجھا آپ؟ وہ جس نے یہ حرکت کی تھی ان کے ساتھ کہ ان کو مٹا دیا تھا بالکل، وہی ظالم بادشاہ پھر ان کے پاس وہ تمام چیزیں واپس کر دیا، بیوی بچے بھی واپس کر گیا، مال بھی دے گیا، ان کی جو عمارتیں اور تعمیرات ان کی منہدم کی تھیں ان کو تعمیر کرا دیا. جب تک اللہ کے قانون اللہ کے احکام سے انہوں نے روگردانی کی، زندگی اس دنیا کے اندر پریشان رہی اور جب اللہ کے حکم کی طرف واپس آ گئے زندگی ٹھیک ہو گئی. یہ قانون اس وقت اللہ نے دے دیا تھا. ایسا 6 مرتبہ پیش آیا ہے واقعی یہودیوں کے ساتھ, اور ہماری تاریخ بھی اس سے مختلف نہیں ہے. تاریخ اسلام دیکھیں آپ, مسلمانوں کی تاریخ دیکھیں, خلفائے راشدین کے دور کے بعد سے آج تک کی تاریخ 1400 سالہ دیکھ گئی. جب تک مسلمان اللہ کے احکام پر قائم رہے, پوری دنیا کے دشمن نظر اٹھا کر نہ دیکھ سکے, اور جب اللہ کے احکام سے انہوں نے روگردانی کی اور اپنے احکام چلانے لگے, حکومتیں ختم ہو گئیں, خلافتیں مٹ گئیں, بڑی بڑی حکومتیں بالکل پامل ہو. آپ تو مجھ سے زیادہ پڑھے لکھے ہیں, میں تو پڑھا لکھا ہوں بھی, اس غیر ملکی زبان کا ایک لفظ مجھے نہیں آتا. ایک لفظ نہیں آتا, نہ پڑھ سکتا ہوں, نہ بول سکتا ہوں, نہ سمجھ سکتا ہوں. آپ اس کے ماہرین میں سے ہیں, آپ بڑے اس کے علم والے, میں تو اتنی بات عرض کروں گا کہ جب بھی مسلمانوں پر زوال آیا وہ اللہ کے احکام کی نافرمانی کرنے سے آیا, اور جب بھی مسلمانوں کو اقبال حاصل ہوا, ترقی حاصل ہوا, وہ اللہ کے احکام پر عمل کرنے سے ہوئی. ہماری تاریخ اسلام بھری ہوئی ہے, بس ایک ہی واقعہ سنائے دیتا ہوں پھر ختم کرتا ہوں. فتنہ تاتار مشہور فتنہ گزرا ہے, جس کا میں نے اس سے پہلے بھی تھوڑا سا ذکر کیا تھا کہ یہ ادھر چین سے اٹھا تھا, سہارائے گوپی سے یہ فتنہ اٹھا تھا, اور یہ فوج تاتاری فوج جو بڑی ہی طاقتور اور بڑی ہی مضبوط جسم والی تھی, سلطنت اسلامیہ پر اس نے حملہ کر دیا. وجہ کیا تھی؟ وجہ یہ تھی کہ اس وقت سلطنت اسلامیہ ناچ رنگ میں, اللہ کی نافرمانیوں میں, شراب خوری میں, اور ایسی ہی جو دوسری چیزیں ان کے اندر گھری ہوئی, یہ عذاب اٹھ کر آیا سارائے گوپی سے اور اسلامی سلطنت پر حملہ آوری. سب سے پہلے اس کی زد میں آیا اصفہان کا علاقہ, جو بہت بڑا صوبہ ہے اور چین سے اس کی سرحد ملتی تھی. سب سے پہلے وہ اس کی زد میں آئے, یہ سیلاب اور یہ طوفان اس میں داخل ہوا اور لاکھوں مسلمانوں کو قتل کر کے اور ان کے تمام مال اور ان کے تمام اموال کو لوٹ کر آگے چلا گیا, آگے عراق اور عراق میں بغداد. اب اس پر حملہ آور بغداد سے اور عراق سے قبضہ کر لیا, خلافت اسلامیہ ختم. جو 550 سال سے خلافت اور حکومت قائم تھی ان کے حملے سے ختم ہوئی, وجود مٹ گیا اس. وجہ کیا تھی؟ کہ یہ تمام لوگ اس زمانے میں, کہنا تو نہ چاہیے اللہ تعالی ہمیں محفوظ رکھے, ایسی ہی بدعملی اور دنیا پرستی میں مبتلا تھے جیسے ہم, ایسی اسی طرح ان کے گھر گھر ناچ ہو رہے تھے. ادھر سے تاتاری فوج حملہ کر رہی ہے, ادھر شرابوں کی مجلسیں جمی ہوئی, ادھر ناچ گانا ہو رہا ہے اور ادھر دوسرے گناہوں کے کام ہو رہے ہیں. دیکھ لیجئے سلطنت ملی, ادھر تو یہ سلطنت ملی. اسی زمانے میں مصر و شام کی ایک حکومت مسلمانوں, ان تاتاریوں کا دوسرا ہدف مصر و شام تھا. لیکن مصر و شام کے جو علماء تھے, بڑے اونچے اونچے علماء تھے اس وقت, وہ میدان میں آئے. سب سے پہلے تو انہوں نے حکومت کو متنبہ کیا کہ جلد سے جلد تمام قانون اسلامی نافذ کرو. اس وقت علماء کی حیثیت آج جیسے ذلیل و خوار نہیں تھے, حکومت کو مجبور کر دی اور اس نے اپنے سابق قوانین منسوخ کر کے خالص اسلامی قوانین پر حکومت کو چلایا. پھر فوج کے اندر انہوں نے کام کیا, اس وقت فوج میں بھی علماء ہوتے تھے, یہ تنخواہ دار نہیں ہوتے تھے جیسے آج کل, بلکہ آزاد ہوتے تھے. فوج میں کام کیا اور تمام فوج کو اسلامی احکام پر عمل کرنے پر مجبور کر دیا. پھر وہ نکلے اور انہیں عوام میں کام کیا, عام مسلمانوں میں, اور اپنے وعظ و نصیحت کے ذریعے انہوں نے مسلمانوں کو بھی اس پر تیار کر لیا. اب پورا ملک مصر اور شام خالص اسلامی احکام کے اتباع میں اور عمل کرنے میں آ گیا. اور جب اسلامی احکام نافذ ہوں اور فوج بھی ایمان سے پورے طریقے سے سرشار, کوئی قوم کوئی فوج اس کا مقابلہ نہیں کر سکتی. جتنا زیادہ جذبہ ایمانی ہوگا فوج میں, کوئی اس کا مقابلہ نہیں کر سکتا. چنانچہ تاتاری ادھر سے فارغ ہو کر مصر و شام کی طرف آئے اور انہوں نے ایک محاذ پر حملہ کر دیا. وہاں کی جو فوج تھی اور جو وہاں کے مسلمان تھے سب آ گئے اور ان کو مار مار کے ان کے دانت چھٹے کر دیے. چنانچہ وہ بھاگ گئے. وہی فوج کے جو آدھی سلطنت اسلامیہ کو ہضم کر چکی تھی اب بڑے با حوصلہ تھی, یہاں پر وہ میدان چھوڑ کے بھاگے. ان کا جو سالار تھا اس نے پھر منصوبہ بنایا اور ایک دوسرا محاذ کھول, اور ادھر سے وہ فوجیں لے کر آئے. ادھر بھی چونکہ سب کے سب, حکومت بھی فوج بھی عوام بھی اسلامی جذبے سے سرشار تھے, پھر آگے میدان میں اور پھر مار پکائے. بس جو حملے وہ کر سکے اور دونوں میں ان کو ذلت والی شکست, اس کے بعد پھر نہیں. ہماری یہ تاریخ بتا رہی ہے, دیکھو چاہے وہ اپنی تاریخ سے دیکھو آپ, ہماری تاریخ انگریزوں والی اور امریکہ والی نہیں ہے. رہتے تو ہم پاکستان میں اور تاریخ پڑھتے ہیں لندن کی, تاریخ پڑھتے ہیں امریکہ کی, کیوں مکے اور مدینے کی تاریخ کو نہیں پڑھواتے ہم سے؟ کیا پڑھواتے ہیں اسکولوں میں تاریخ میں؟ امریکہ کی تاریخ, لندن کی تاریخ, فلاں کی تاریخ. کیا ظلم ہے ہماری قوم کے اوپر اور ہمارے بچوں کے اوپر, اور ہم اس ظلم کو دیکھ رہے ہیں اور خاموش. ذرا سوچئے تو صحیح. خیر میں تو یہ عرض کر رہا تھا کہ دیکھیے اللہ کا وہ قانون جو اس نے آدم علیہ الصلوۃ والسلام کے ساتھ دنیا میں بھیجا تھا, ہر زمانے اور ہر دور میں وہ نظر آئے, آج تک وہی کہتی ہے کہ جب اللہ تعالیٰ کے احکام کی فرما برداری ہوتی ہے اللہ کی رحمت آ جاتی, جب نافرمانیاں ہوتی ہیں تو اس کا غضب آ جاتا, اور اس غضب کا نتیجہ یہ ہوتا ہے کہ دنیا کی زندگی پریشانیوں میں مبتلا ہو جاتا. فَإِنَّ لَهُ مَعِيشَةً ضَنكًا, اس کو بڑی تنگی کی اور پریشانی کی زندگی ملے گی دنیا میں. آگے آخرت میں کیا ہوگا وہ آگے اگلے جملے میں بیان کر دی. اس لیے میرے بھائیوں میرے عزیزوں, آپ ذرا قرآن کریم کی اس دعوت پر اور قرآن کریم کے اس فیصلے اور قانون پر غور کریں, نہ صرف غور کریں بلکہ اس پر عمل کرنے کی پوری پوری کوشش کریں. انشاءاللہ تعالی اس دنیا کی مصیبتیں اور پریشانیاں دور ہو جائیں گی. یہ سب اللہ کے اختیار میں, میرے اور آپ کے اختیار میں نہیں ہے. دعا کریں کہ اللہ تعالی ہم کو اس پر عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے, اور دعا کریں کہ اللہ تعالی ہماری تمام پریشانیوں کو اسلام پر عمل کرنے کے ذریعے دور فرما دیں اور ہر پریشانی سے ہماری حفاظت فرمائے, اور دعا کریں کہ اللہ تعالی دشمنوں کے شر سے ہماری حفاظت فرمائے اور ان کے دلوں میں اللہ تعالی ہمارا روب پیدا فرمائے. دعا فرمائیں کہ اللہ تعالی ہر فتنے سے ہماری اور ہمارے اہل و عیال کی حفاظت فرمائے, اور اللہ رب العزت ہمیں ہمارے جان و مال کی عزت و آبرو اور ایمان کی حفاظت فرمائے. برحمتک یا ارحم الراحمین.